نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق الله العظيم. یہ جو چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی 190 سے 193 تک یہ ہے جو حکم قتال آ رہا ہے پہلی مرتبہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. یہ معاملہ جو ہے جس حد تک وہ بڑھے اسی حد تک بڑھو، جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ تم ان کے ساتھ کرو. کیا؟ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک تو تھا فوری ہدف، وہ تو تھا لبریشن آف مکہ. مکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا تھا مرکز توحید، خدا واحد کی عبادت کے لیے. ربنا لیقیم الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا لیقیم الصلاۃ. ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، گھاس کا پتا بھی نظر نہیں آتا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، ایک بیٹے کو، اس کی ماں کو یہاں آباد کر دیا تاکہ یہاں اللہ کی نماز قائم کرے. اور پھر ابراہیم اور اسماعیل نے وہ گھر بنایا، وہ گھر جو تھا دنیا کے مسکدوں میں پہلا، وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبا ہیں. وہ پاسبا ہمارا جسے مسکدہ بنا دیا گیا تھا، وہ تو توحید کا مرکز تھا. اب اسے لبریٹ کرانا مشرکین کے تسلط سے اور پھر اسے توحید کا مرکز بنا دینا، یہ قتال فی سبیل اللہ کا ہدف اولین ہے. اور ہدف آخرین کیا ہے؟ آخری، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہے. یہ دو چیزیں آپ کو یہاں اس چند آیات میں مل جائیں گی، اولین کیا ہے اور آخری ہدف کیا ہے. تو فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، ہاں مت قتال کرو ان سے مسجد حرام کے نزدیک، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں مسجد حرام میں. اس کی دو حرمتیں تھیں، ایک تو خانہ کعبہ، خانہ خدا بیت اللہ، اور اس کے ارد گرد جو حرم کے حدود ہیں، جہاں سے کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرم حرمت کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں گھاس کا پتا توڑنا بھی غلط ہے. تو ایک تو اس حرمت کو نہ توڑا جائے، وہاں کوئی قتل نہ ہو، وہاں کوئی خونریزی نہ ہو. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب کی جاہلیت میں بھی عالم یہ تھا کہ اگر کسی کا باپ قتل کر دیا کسی نے، اور وہ سالہ سال سے، ان کی تو روایت یہ تھی کہ وہ بدلہ لے، وہ سالہ سال سے قاتل کی تلاش میں ہے اور قاتل نہیں مل رہا اسے، اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو حرم کے اندر ہے، لیکن وہاں بھی وہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، یہ حرم ہے. اس درجے حرم کی حرمت. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران میں آیا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، دار الامن ہے یہ. بہذا البلد الامین، یہ بلد الامین ہے، یہ شہر ہے امن والا. تو پہلی تو ایک حرمت ہے اس عرض حرم کی، دوسری حرمت ہے اشہر حرم، اس کی بھی نسبت اسی سے ہے. تین مہینے ان کے ہاں ہوتے تھے حج کے لیے، شوال ذی قعدہ للحج، یہ تینوں بھی حرام تھے کہ اس میں کوئی قتال نہیں ہو سکتا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر غارت گری نہیں کرے گا، راستے بالکل محفوظ رہیں گے تاکہ حج کے لیے جانے والے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو. اور ایک رجب کا مہینہ تھا، یہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا، چھوٹا حج عمرہ. یہ جو عمرے کے لیے رجب تھا، رجب کو بھی حرام قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا، اس میں بھی کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی خونریزی نہیں ہوگی. اور یہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ سریعہ نخلا میں یہ واقعتاً یہ غلطی کہہ لیجئے، خطا کہہ لیجئے، ہو گئی کہ جس میں کہ انہوں نے ایک مشرک کو عین ابھی جبکہ رجب کی آخری شب تھی، ابھی ختم نہیں ہوا تھا رجب، آخری دن تھا، قتل کر دیا. اسی پر طوفان اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن تم سوچو اس سے بڑے بڑے گناہ جو تم نے کیے وہ تمہیں یاد نہیں آ رہے. تم نے مکے والوں کو یہاں سے نکالا وہ تمہیں یاد نہیں آ رہا. ان کا سارا اساس البیت، ان کا گھر جو ہے، اس کی ایک ایک چیز تم نے لوٹ لی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. یہ عین ارض حرم میں جو ظلم تم نے کیے وہ تمہیں یاد نہیں آ رہے. کیا اسی ارض حرم میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کیا انہیں قتل نہیں کیا گیا؟ جب تم نے یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں اور یہاں صرف یہ کہ ایک شوشہ اٹھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس میں اختلاف بھی تھا کہ یہ آیا رجب کی آخری تاریخ ہے یا شعبان شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی کچھ اختلاف تھا. چاند کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اختلاف ہو جاتا ہے. اتنی بات کے اوپر تو اتنا شور، اتنا طوفان اٹھا دیا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں یاد نہیں. وہ آیتیں جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے قتال فی کبیر، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام تک لوگوں کو آنے سے روکنا، حج سے روکنا، یہ سارے جرائم جو تمہارے ہیں وہ تمہیں بھول گئے. تو فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. یہ وہ ہدف اولین ہے کہ قریش کے خلاف تمہاری جنگ جو ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ تاکہ انہیں نکال باہر کرو، ان مشرکین کو مکے سے، جنہوں نے اس مکہ مکرمہ کو جو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا. والفتنہ تو اشد من القتل. اب یہ بڑا اہم ہے فلسفیانہ نقطہ. دیکھیے ایک کسی انسان کو قتل کر دینا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے سب سے بڑا گناہ شرک، پھر قتل ناحق، پھر زنا، پھر چوری. لیکن اگر کسی جگہ پر اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی، یہ جرم بڑا ہے یا چھوٹا؟ یہ ایک قتل کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا جرم ہے. تو اس اعتبار سے سوچو کہ یہ فتنہ جو مسلمانوں کے لیے تم نے اٹھا رکھا ہے، اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ان کا مشکل کر دیا ہے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو والفتنہ تو اشد من القتل، قتل کے مقابلے میں یہ فتنہ جو ہے کہیں زیادہ شدید ہے، کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے قریب، یعنی وہ جو حرم کا علاقہ کہلاتا ہے. اے مسلمانوں، اس میں قتال نہ کرنا. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس جگہ پر قتال کرے. یہ ایک عجیب آیت ہے اور اس کی حکمت کہاں تک گئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو آپ نے آغاز کیا تھا، ہدف تو تھا قریش، مکہ مکرمہ، شرک کے مرکز کو ختم کر کے توحید کا مرکز بحال کرنا اس کو، لیکن آپ نے قافلوں پہ حملے کیے اور دوسرے اقدامات اٹھائے، مکے پہ حملہ نہیں کیا. کیوں؟ مکہ حرم ہے، مکے میں انہیں حرم کی جو پروٹیکشن ہے وہ حاصل ہے، یہاں خونریزی نہیں کی جا سکتی، یہاں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو جنگ کیسے ہوگی وہاں؟ لہذا میں اسے کہا کرتا ہوں کہ سانپ اگر دل میں گھسا بیٹھا ہے، آپ اسے مارنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو کچھ جتن کرنا پڑے گا کہ وہ بل سے نکلے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بین بجانے سے نکل آتا ہے، جو بھی ہو کچھ کرنا پڑے گا تو وہ نکلے بین سے تاکہ اسے مارے. یہ ساری کارروائی اس لیے تھی کہ قریش بل سے نکلے، حدود حرم سے باہر آئیں، تاکہ ان کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ حرم کی سرزمین میں نہ ہو. ہاں آئیں بدر کی وادی میں آئیں اور پھر ان کا قلع خما کیا جائے، پھر ان کے سارے چوٹی کے سردار ہلاک کیے جائیں، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے جائیں، 70 قیدی بنا لیے جائیں. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حرم کی سرزمین میں نہیں ہو سکتا تھا، یہ باہر ہی ہو سکتا تھا. لہذا حضور نے یہ جو سارے ابتدائی اقدام کیے ان سب کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو مکے سے نکلنے پر آمادہ کر، تاکہ پھر ان کے ساتھ جنگ ہو اور ان کے ساتھ جو ہے پورا مقابلہ کیا جائے. اور قتل میں ظاہر بات ہے، یہ قاتلو اگر آپ انہیں قتل کریں گے وہ بھی آپ کو قتل کریں گے، فرق تو تعداد کا رہ جائے گا نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، جنت کے ہیں بس. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، اور قتال کرنے میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 قرشی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 13 تو آن دی اسپاٹ شہید ہوئے ہیں، اور 14 وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے تو جب واپس جا رہے تھے مدینے کی طرف راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ٹوٹل 14 کیجولٹیز مسلمانوں کی ہوئی، اور ادھر 70 مارے گئے، وہ 70 بڑے بڑے. یہاں کوئی نمایاں فرد مسلمانوں میں سے جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، اور وہاں ان کے بڑے بڑے سارے کے سارے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عقبہ ابن ابی معاذ مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے عقبہ ابن ربیعہ مارا گیا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے. تو اس حوالے سے یہ جو سارا کچھ کیا گیا، جس کو میں نے کہا تھا چھیڑنا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایکٹیو ریزسٹنس جو ہوئی ہے ہجرت کے 6 مہینے بعد سے شروع ہوئی، اور 8 یہ غزوات اور سفر اور سرایا تھے کہ جن کا مقصد کیا تھا کہ یہ قریش نکلے مکے سے، یہ حرم کی پروٹیکشن اور حفاظت جو انہیں حاصل ہے اس سے باہر آ جائے. پھر جنگ ہوئی. اچھا، آپ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے سن 8 ہجری میں پھر کیوں چڑھائی کی؟ فتح مکہ کے لیے آپ چلے کہ نہیں چلے؟ اس وقت حضور کو یہ علم ہو چکا تھا اب مکے والوں میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، جنگ نہیں ہوگی. 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، مکے والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ 10,000 آدمی جمع ہو سکتے ہیں. وہ تو 12,000 جمع ہو گئے تھے غزوہ احزاب میں، تو مکے والے بھی تھے، وہ یہودی بھی شام آئے ہوئے تھے خیبر وغیرہ سے، اور ادھر سے بنو ثقیف وغیرہ مشرق سے آئے ہوئے تھے، تو مجموعی قوت تھی عرب کی. لیکن مدینے سے نکل کر آ رہے ہیں 10,000 آدمی، تو یہ چیز ان کے لیے ناقاب. اسی لیے ابو سفیان پہلے ہی مان لے آئے، انہوں نے آ کر دیکھا نقشہ کیا ہے. خالد بن ولید ہی مان لیا، یہ سب کے سب لوگ جو چوٹی کے تھے وہ پہلے ہی مان لیا ہے. اور حضور نے ابو سفیان کے گھر کو دار الامان قرار دے دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امان میں، اعلان کر دیا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، کوئی گھر میں گھس کر قتل نہیں کیا جائے گا. وہاں صرف یہ ہوا ہے کہ 2 جگہوں پر کچھ نوجوان مشرکین نے کچھ ہاتھا پائی کی کوشش کی ہے اپنے جوش کے اندر، اور وہ قتل ہوئے ہیں 12-13 آدمی. وہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے آغاز ہوا، مسلمانوں نے قتل کیا. اس میں اجازت ہے حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ حرم میں تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی قتال کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں اور جنگ کریں تو ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا. فَإِن انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اطاعت قبول کر لیں. باز آنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت قبول کریں. فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہے ہدف آخرین. یہ قتال اب شروع ہوا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ صرف مکے کو لبریٹ کرانے کے لیے نہیں ہے، مکے کو لبریٹ کرانا اس کا ہدف اولین ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے قاتلوہم، جنگ جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. دین کسے کہتے ہیں؟ نظام اطاعت کو. پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے، دین اللہ، دین الملک، بادشاہ کا دین، پورا ملک اس کا نظام بادشاہ کے تحت ہے، اس کا اختیار ہے. دین الجمہور، جمہوریت کا ملک، جمہور کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہے قانون بنا لے. دو مردوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دو عورتوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دے ہیو دی اتھارٹی، اس لیے کہ ہاتھ میں اختیار تو ان کے ہے، دے آر سوورن. تو اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حکومت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امن ہے پوری دنیا میں، خامخواہ مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ کوئی یہاں پر ہمیں کوئی قتال، آج جو ہے یہ آیات قرآن مجید سے نکالنے کی زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے. کبھی 10-15 سال پہلے، بلکہ 20 سال پہلے کلکتے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں جب تک کہ یہ آیات قتال جو ہے قرآن سے نکال نہ دی جائے. اس سے پہلے ایک برٹش پرائم منسٹر نے یہی بات کہی تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت، اس نے یہ کہا تھا قرآن مجید کا نسخہ پارلیمنٹ میں لہرا کر، کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کتاب موجود. اور یہ بات صحیح ہے بھائی، آپ کا نظام امن ہے، صحیح ہے، لیکن بغاوت ہے یہ اللہ کے خلاف. یو آر ناٹ دی اونرز آف دی لینڈ، الحمد للہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے، تم اپنا حکم چلا رہے تو باغی ہو. یہ باغی فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اسی لیے جو ہی میں نے حوالہ دیا تھا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وجا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا يعلمون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہے ہم تو صلح کرنے والوں میں سے، بھائی ہم تو کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور تم الٹے ہم سے کہتے ہوئے زمین میں فساد نہ بچاؤ. یہ بڑا ایک نازک نقطہ ہے، سمجھنے کا نقطہ ہے. وہاں اصل فساد کیا تھا؟ کہ بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا رسول ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کی بغاوت کے خلاف جد و جہد کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنی. اب اس جد و جہد کو زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا، زور پیدا کرنا سب سے بڑا فساد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بھائی کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور اگر مارنا ہے یہ کسی کو گڑ دے کے مارو، زہر دے کے مت مارو، دعوت کرو، تبلیغ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو صلح چاہتے ہیں، جنگ نہ ہو. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کو سب شعور نہیں ہے، اصل میں مفسد یہ. اب یہاں نوٹ کیجیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اچھا یہ ساری آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، نوٹ کر لیا نا آپ نے، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہی 8 غزوے 4 سرایا جن میں کسی کے مرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، سوائے آخری جو سریا ہے نخلا تھا، اس میں ایک مشرک مارا گیا، ان 8 میں کہیں اور مٹھ بھیڑ بالفعل نہیں ہوئی. البتہ حضور نے ان کے ذریعے سے ان کی لائف لائن کو تھریٹن کر دیا، انہیں گویا کہ بلاک کر دیا، اکنامک بلاکیٹ کر دیا ان کا، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلے تنگ آ کر، تنگ آمد بجنگ آمد، یہ صورتحال تھی. لیکن اب کیا ہے؟ اب ہے اصل میں یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت آ رہی ہے، تو گویا کہ پہلا ہدف تو مسجد حرام کو اور کعبے کو اور حرم کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرنا، انہیں وہاں سے نکالنا، اور دوسرا ہدف اللہ کی حکومت قائم کرنا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یہ فتنہ، یہ فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ آیت جو یہاں آئی ہے، یہ پھر غزوہ بدر کے فوراً بعد دوبارہ نازل ہوئی ہے، اور زیادہ شد و بد کے ساتھ نازل ہوئی ہے. نغمہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورت ہے سورہ انفال، اور سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ فساد اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے، حق بحقدار رسید. اللہ کا حق ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہو، اس کی حکومت قائم ہو جائے. اللہ کا حق ہے کہ اس کے قوانین نافذ ہو، اس کے قوانین نافذ ہو جائیں. دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے. یقول الدین کل لہ للہ، یہ لفظ کل کا اضافہ یہاں کیا گیا سورہ انفال میں. تو گویا کے مضمون تو ایک ہی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور وہاں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کل لہ للہ. انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اطاعت سے فارغ نہ رہے. یہ نہیں کہ نمازیں تو اللہ کی پڑھیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھیں گے، زکات بھی دے دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن بھائی یہ سود کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے. ختم. ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری زکاتیں گئیں، ہر چیز ختم اگر آپ نے مستقل فیصلہ کر لیا. ہاں کہیں غلطی سے ملوث ہو گئے، فوراً توبہ کی، اس سے نکلے، اس سے پاک ہو گئے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اگر مستقل ڈیرا لگا دیا اس وقت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوائے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. آج یہ ذلت خزی فی الحیات دنیا ہمارے ماتھوں پر لکھی ہوئی ہے. ذلیل ترین قوم آج دنیا کی ہم ہیں، مجبور ترین قوم دنیا کی آج ہم ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، کم ہمتی، مستدی تھوپ دی گئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا. اور اگر وہ باز آ جائیں، دین کو قبول کر لیں، چاہے اسلام نہ لائیں، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اسلام لانا اور ہے، دین کو قبول کر، نظام قبول کر لو، تم رہ سکتے ہو، ہندو رہ سکتے ہو، یہودی رہ سکتے ہو. یہ سارا معاملہ جو ہے سورہ توبہ میں جو آیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو آپشن نہیں تھا، صرف یہی ہے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. لیکن یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، اور یہی معاملہ پھر باقی پوری دنیا کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یوتل جزیہ کا یدی وہم ساغرون، اسلامی ریاست کی بالا تری تسلیم کر لو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، پھر تمہیں مذہبی آزادی ہے، جاؤ مندروں میں، پوجو مندروں کو، جاؤ آتش قدوں کے اندر، پوجو آگ کو، یو آر فری. یہ انتہا. فإن انتہوا، دین کے اعتبار سے البتہ ہم برداشت، اگر ہمارے اندر جان ہے، ہم بے جان ہیں تو کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین ہو یہاں تک. برداشت کر لینا بھی غداری ہے، ایبٹمنٹ ہے. گویا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے ذہن و ریکنسائل کر لیا ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی چاکری کر رہے ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.